بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اس سورت میں گزشتہ آیات میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا اور یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو، دنیا میں حالات بھی مختلف ہیں، رات بھی ہے، دن بھی ہے، لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہیں. اصل تو بات یہ تھی کہ لوگ مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں. جو شخص اللہ کا مقرب بننا چاہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے کچھ اللہ نے راستے بیان فرمائے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے بچنا ہے، جن میں بنیادی چیزیں گزشتہ ہفتے آ چکی تھیں کہ یؤتی مال، جو گزشتہ ہفتے اس کا تذکرہ آ گیا تھا کہ جو نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اور چونکہ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی ضد اور مخالف جب انسان کے سامنے ہوتا ہے تو پہچاننا آسان ہوتا ہے. اندھیرے کو پہچاننے کے لیے روشنی، روشنی کو پہچاننے کے لیے اندھیرا مفید ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصل تو اس صورت کے اندر نیک اعمال اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اصل یہ بات بیان کی ہے کہ انسان اپنے سعی اور کوشش سے کون کون سے وہ اعمال کر سکتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور رضا حاصل کرے. تو ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیا یا ان اعمال کا بھی تذکرہ کر دیا جو اللہ سے دور لے جانے والے اور اللہ کی ناراضگی کے باعث ہیں، تاکہ ان سے انسان بچ سکے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها وبزدها تتبین الاشیاء، کہ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی ضد کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان بات اچھی طرح پہچان لیتا ہے. اب جب یہ گزشتہ آیاتوں میں تذکرہ آیا کہ لوگوں کے مختلف قسم کے اعمال ہیں، کوئی نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہ وعدے فرماتا ہے، اور کوئی برائی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ وعدہ فرماتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ان آیاتوں میں فرماتے ہیں ان علینا للہدا. وہ تو خیر گزشتہ ہفتوں میں چونکہ وہ بات ہو چکی، اب یہ سورت کا آخری حصہ ہے، مختصر چند باتیں رہ گئی ہیں. ان علینا الہدا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے، ان واقعی بے شک، علینا ہمارے ذمے ہے، کیا چیز؟ ہدا، راستہ بتلا دینا، صحیح راستہ ہر انسان کو بتا دینا اور واضح کر دینا اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. یہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کس طرح پوری فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو صحیح راستہ بتا دیا جائے؟ اس کا مطلب جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ احادیث وغیرہ میں اس کا تذکرہ صراحتاً ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت پر پیدا ہونا یعنی فطرت اسلام پر، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک ظاہر شرح نے اس میں تفصیل کی ہے. دوسرا مفہوم جو اس کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. ظاہر بچہ بھی اگر غیر مسلم خاندان میں ہے تو اس کو جب اسلام کی دعوت اس تک پہنچے گی تو وہ کلمہ پڑھے گا، اسلام میں سمجھ کر داخل ہوگا تو کہا جائے گا کہ ابھی مسلمان ہوا ہے. بہرحال تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پیدائشی طور پر فطرت اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک استعداد رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں کہ حق بات کو وہ قبول کر لے. یہ ہے کل مولود یلد علی الفطرہ. تو حق بات قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت ہر انسان میں پیدائشی طور پر اللہ نے رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس سے خمسہ دیے، وہ حاسے جو پانچ مشہور ہیں، انسان چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، سونگتا ہے، یہ الگ الگ حواس ہیں. تو یہ حواس جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں یہ بھی انسان کے لیے حق بات قبول کرنے اور صحیح بات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اور اس سے اوپر کا درجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے عقل کا، کہ عقل کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط کو پہچانے. اور بہت سی باتیں وہ ہیں جو انسان اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتا بہت سی مرتبہ، لیکن پھر بھی صحیح غلط کی بہت سی پہچان انسان حاصل کر لیتا ہے. لیکن بعض باتیں انسان اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائیں. ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے وارثین آئے، ان کے نائبین آئے، اور اب تک اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ جاری فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تعلیمات، آپ کے بیان کی ہوئی باتیں اب تک دنیا میں عام ہیں، پھیلی ہوئی ہیں اور کتابوں میں محفوظ ہیں، اور اس کو عام لوگوں میں بیان بھی کیا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، حق بات لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہم نے ہمارے ذمے لے لیا ہے. ان علینا للہدا، بات واضح ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان علینا للہدا میں اس سے بھی آگے ایک مفہوم ہے کہ ایک وقت ہر انسان پر ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گویا ہدایت کو ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح چیز ہے. یعنی صرف ظاہری معلومات نہیں اور ظاہری معلومات حاصل کرنے کے اسباب نہیں، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ حق بات ڈال دیتے ہیں. اس وقت انسان کا اصل امتحان آتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرتا ہے یا خواہشات کو قبول کرتا ہے، صحیح راستے پر جاتا ہے یا اپنی خاندان کو جن چیزوں میں دیکھا اور جو مزے کی چیزیں ہیں، انسان کا جس طرف دل مائل ہوتا ہے اور خواہشات جس طرف انسان کو لے جاتی ہیں اس طرف جاتا ہے. یہ انسان کے لیے امتحان کا وقت آتا ہے. انسان جب غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اب اس میں وہ صلاحیت کمزور ہونے لگ جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے. وہ تو ہلکا سا نقطہ ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، تو ایک اور نقطہ اس پر لگ جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سیاہی اور وہ ظلمت اس کے پورے دل کو گھیر رہتی ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب ہدایت کی بات اور خیر کی بات، نیکی کی بات اس کے دل میں اترتی نہیں ہے. ان علینا للہدا، ہمارے ذمے ہے صحیح راستہ لوگوں کو بتا دینا. پھر اگر مانے انسان تو اس کا فائدہ ہے، نہیں مانتا تو اس کا نقصان ہے. بعض روایتوں میں بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں پر احادیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. گویا اصل اللہ کا کلام ہے لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور قرآن میں نازل ہوئے. وہ تو احادیث ہیں، حدیث قدسی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بڑا عجیب مضمون ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمام انسان، آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک دنیا میں آنے والے ہیں، تمام کے تمام انسان سب شروع سے لے کر اخیر تک سب کے سب اس میں جنات بھی شامل ہو جائیں, تمام کے تمام جنات, وہ سب کے سب اس طرح بن جائیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا اور متقی پرہیزگار شخص ہو, یعنی ظاہر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اگر تمام کے تمام اس درجے کے بزرگ اور نیک اور اولیاء بن جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما زاد ذالک فی ملکی شیء, یہ چیز میری بادشاہت میں تھوڑا بھی اضافہ نہیں کرتی, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بندوں کے ہدایت قبول کرنے اور توبہ کرنے اور اعمال صالحہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں بندوں کے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنے بھی نیک بن جاؤ, آدم علیہ السلام سے اخیری انسان تک دنیا میں آنے والے تمام افراد اگر سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جائیں, جتنا دنیا میں سب سے بڑا بزرگ کوئی گزرا ہو اس درجے کے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے برعکس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم تمام کے تمام آدم علیہ السلام اول انسان سے لے کر اخیر انسان تک سب کے سب ایک سب سے بدترین شخص, بظاہر اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ان میں ابلیس کو سب سے زیادہ افجر بنایا, تو اس شخص کے طرح ہو جائیں, سب کا دل اس کی طرح ہو جائے, سب کے اعمال اس کی طرح ہو جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص واقع نہیں ہوتا اس سے. مجھے نہ کوئی نقصان ہے تمہارے برے اعمال سے, نہ مجھے کوئی فائدہ ہے تمہارے نیک اعمال سے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تمہارے اعمال میں تمہارے لیے رکھتا ہوں, تم عمل کرتے ہو تمہیں ہی اس کی جزا ملے گی, یا برے عمل کرو گے تمہیں اس کی سزا ملے گی, مجھے کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں. روایت تو مفصل ہے لیکن بہرحال یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى, اب ہدایت پر تم چلو نہ چلو تمہارا معاملہ ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى, اور ہمارے ہی اختیار میں ہے, ہمارے ہی ملکیت میں ہے, ہمارے ہی تصرف میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اختیار سے ہوتا ہے, آخرت میں جو کچھ ہوگا ہمارے اختیار سے ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہدایت کیوں نہیں دے دی؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, ہدایت اللہ کے ذمے, نہیں راستہ بتلانا اللہ کے ذمے ہے, تو صرف راستہ بتلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دل میں ڈال دیتے, ہر ایک کو مؤمن ہی بنا دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا. یہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مجبوراً سب کو قبول کرنی پڑے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اللہ چاہتے تو دنیا کا ہر ہر شخص مؤمن ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح رکھا کہ دیکھو صحیح راستہ بھی تمہیں بتا دیا, غلط راستہ بھی بتا دیا, تمہاری مرضی ہے تم دنیا کو اختیار کرو یا آخرت کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی باقی رکھا, دنیا دار دنیا کے نظام کو چلائیں گے اور دین دار جو ہیں وہ آخرت میں جنت کے مزے اڑائیں گے. دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کے رونق بڑھانے کے لیے کچھ دنیا کے افراد ہیں, اور آخرت میں رونق اور آخرت کی زینت اور وہاں کے مزے حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زینت اور دنیا کی راحت سے اور دنیا کے مزے والی چیزوں سے دور رہ کر آخرت کے مزے لینا چاہتے ہیں. ہاں بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے. وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى, آخرت بھی ہمارے اختیار میں ہے, دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے, جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اختیار سے ہوتا ہے, مانگنا ہے اللہ سے مانگو. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, اب دیکھو اگر غلط راستہ اختیار کیا, صحیح راستہ تو میں نے بتا دیا ہے, پھر بھی اگر تم غلط راستہ اختیار کرتے ہو, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى, میں تمہیں ڈرا چکا ہوں ایسی آگ سے جو شعلہ زن ہوگی, جس میں سے شعلے آگ کے نکلتے ہوں گے, بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, اور اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو سب سے بڑا بدبخت ہے. وہ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ الاشقا, دیکھو ایک ہوتا ہے شقی بدبخت, ایک ہوتا ہے الاشقا بڑا بدبخت. وہ بڑا بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولا, جس نے تکذیب کی جھٹلایا, جس نے تکذیب کی یعنی جھٹلایا دین حق کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، اللہ کی بات کو جھٹلایا، کذبہ، تکذیب کی، جہاں ایمان تھا اس کے مقابلے میں اس نے تکذیب کی، اور وہ تولا، عقیدے کے لحاظ سے اس نے تکذیب کی کہ میں مانتا نہیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی پیچھے ہٹا، ہوا تولا اور اعراض کی روگردانی کی، میں تو نہیں مانتا، نہ میں مانتا ہوں میں نہ میں عمل کرتا ہوں، الذی کذب و تولا. یہاں پر آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض مفسرین نے بھی اس کے تذکرہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں تو صرف اشقا ہی داخل ہوگا، جو عام شقی اور گنہگار ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا، بلکہ اشقا داخل ہوگا، اور اشقا کے معنی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیے کہ جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کذب و تولا. اس آیت سے مسلمانوں میں بھی، اسلام کا نام لینے والوں میں بھی بہت سی الگ الگ جماعتیں بنتی رہی مختلف زمانوں میں، اسلام پر بھی بڑے عجیب عجیب حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دین کی حفاظت مقدر فرمائی تھی تو حفاظت رہی دین کی، ورنہ دوسرے مذہبوں پر تو چھوٹے چھوٹے طوفان آئے اور وہ چھوٹی چھوٹی ہوائیں اور آندھیاں آئیں اور وہ بالکل مٹ گئے، ختم ہو گئے، مسخ ہو گئے ان کی شکل. اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی حفاظت فرمائی ہے، تو ابھی تک ہمارے پاس الحمدللہ صحیح اسلامی تعلیمات صحیح شکل میں موجود ہیں، اس پر عمل کرنے والے بھی الحمدللہ موجود ہیں. ایک جماعت وہ آئی تھی، مختلف جماعتیں پیدا ہوئیں، ایک جماعت مسلمانوں میں اسلام کا نام لینے والوں میں وہ بھی آئی تھی جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جب مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو چاہے وہ جتنے بھی گناہ کرے، جیسے بھی گناہ کرے، دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا وہ. ہاں، نیک اعمال جب کرے گا تو جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے جنت میں اس کے درجے اتنے بلند ہوں گے، نیک اعمال کم یا گناہ زیادہ ہوں گے تو جنت میں درجہ نیچا ہوگا، لیکن جنت ہی جنت ہے، کسی مسلمان کے لیے دوزخ ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں، بس جنت کے الگ الگ درجے ہو سکتے ہیں اعمال کے اعتبار سے. یہ مرجیہ ایک جماعت آئی تھی، حالانکہ قرآن کریم احادیث میں بکثرت موجود ہے کہ گناہ کی سزا یہ ہے، اس گناہ کی سزا یہ ہے، اتنے سال دوزخ ہے، اتنے سال یہ ہے، تو گناہوں کی سزا کا ملنا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر اس کا تذکرہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ جو مرجیہ جماعت تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نارن تلظا، وہ شعلے والی آگ میں تو صرف کافر داخل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصلاھا، کوئی نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو اشقا ہے، اور اشقا وہ ہے جو کذب و تولا، جس جو کافر ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ نارن تلظا میں اشقا داخل ہوگا، آگ کا ذکر نہیں ہے، نارن تلظا کا ذکر ہے، عام جہنم کا ذکر نہیں ہے. جہنم کے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح جنت کے الگ الگ درجات ہیں، اسی طرح دوزخ کے بھی الگ الگ درجات ہیں. اس میں یہ بڑا سخت قسم کی سزا کا درجہ ہے جہاں پر نارن تلظہ ہوگا. یہ سورہ معارج میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، فانذرتکم نارن تلظہ. تو یہ نارن تلظہ دوزخ کے الگ الگ حصے ہیں، اس میں کسی حصے کو جہنم کہا گیا، کسی کو سعیر کہا گیا، الگ الگ ہیں. تو یہ حصہ جو ہے اس میں بڑی سخت قسم کی سزا ہوگی، اس حصے میں عام شقی، عام مسلمان جو گنہگار ہیں وہ نہیں جائیں گے، بلکہ اشقا جو ہوں گے، یعنی جو کفار ہیں جنہوں نے تکذیب کی، حق بات ان تک پہنچ گئی اور پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، وہ لوگ اس میں جائیں گے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر اشقا اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی دعوت ایک ہوتا ہے کہ عام علماء کی دعوت، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی دعوت، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان تک دعوت پہنچا رہے ہیں، سید الرسل کی دعوت حق واضح ہو چکا، اس کے باوجود انکار کیا، تو ظاہر ہے ان کے اشقا ہونے میں کیا شک ہے. تو اس نار تلظہ میں تو اشقا داخل ہوں گے، ہم اس کو خاص نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کوئی خاص لوگوں کے ساتھ، بلکہ قرآن نے کہہ دیا کہ اشقا سے مراد کذب و تولا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کفار اس اشقا، اس دوزخ میں داخل ہوں گے جس کا نام تلظہ ہے، اور یہ تلظہ جس میں سخت قسم کا عذاب ہوگا، آگ اس میں براہ راست ان کو لگے گی اور سخت قسم کی سزا ہوگی، اس میں کفار ہی داخل ہوں گے. مسلمان دوزخ میں نہیں جائیں گے یہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا. اس آیت سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نار تلظہ میں وہ داخل ہوگا جو غیر مسلم ہوگا جس کو اشقا کہا گیا ہے. باقی یہ بات ذہن میں رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے گناہ کی معافی جو اہل ایمان ہیں مؤمن ہیں ان کی گناہوں کی معافی کے لیے ضابطہ رکھا ہے. ایک ضابطے میں ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں انسان توبہ استغفار کر لے. توبہ استغفار انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والی چیز ہے اور اعمال صالحہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن کبائر گناہ کے لیے تو توبہ کی شرط قرآن میں آتی ہے الا من تاب. تو توبہ استغفار دنیا میں انسان کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ سکتا ہے. اور اگر اسی لیے سونے سے پہلے احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سونے سے پہلے انسان روزانہ, ویسے تو دن میں بار کثرت سے استغفار کرتا ہی رہے اور سید الاستغفار یاد ہو تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک استغفار ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا, تمام استغفار کا سردار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. اس کو مفہوم کے ساتھ مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھا جائے, بڑے بڑے یعنی بہت مفید ہے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا وظیفہ دیا ہے. اس کے علاوہ مختصر بھی استغفار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور گناہوں کی معافی اس پر مرتب ہوتی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ بھی بڑا مفید یعنی بہت زیادہ قوی استغفار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس سے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کے لیے گویا کہ ہمیں بہت بہترین ایک وظیفہ دے دیا, ایک بہترین استغفار دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اور آپ نے فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا اس کے لیے گناہوں کی معافی. تو استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گناہوں کی معافی کے لیے استغفار اور توبہ رکھا, اور اگر کوئی شخص دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ توبہ استغفار نہیں کیا گناہ باقی رہ گئے تو آخرت میں ضابطے کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے کہ آخرت میں سزا ملے گی. وہ سزا کا مقصد اس کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد اس کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے, اس لیے کہ جنت میں کوئی گندا شخص نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ رکھا ہے جنت میں کوئی گندا شخص نہیں جا سکتا ہے. اگر گندگی دنیا میں توبہ استغفار کے ذریعے سے صاف کر لی تو ٹھیک ہے, اگر دنیا میں توبہ استغفار کے ذریعے سے وہ گندگی صاف نہیں کی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کچھ وقت کے لیے دوزخ کے کسی حصے میں ڈال کر کچھ سزا میں مبتلا کر کے جب گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جائے گا پھر جنت میں اس کو لے جائیں گے. لیکن بہرحال صاف ہونا ضروری ہے جنت میں جانے سے پہلے. یہ دو تو ضابطے کی باتیں ہیں, اور بعضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے تم نے فلانا عمل کیا تھا, چلو میں تمہارے گناہوں کو ایسے بخش دیتا ہوں. تم نے فلانے میرے بندے پر خیر خائی کے ساتھ کا معاملہ کیا تھا, چلو تم نے میرے بندوں کے ساتھ خیر خائی کا کیا, میرے مخلوق کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا, میں تمہارے ساتھ خیر خائی کرتا ہوں, چلو تمہارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. کسی کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ٹھیک ہے گناہوں کی معافی ہی نہیں, ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو. اس لیے اللہ کا معاملہ ہے, جس کو جو چاہے دے دے. لا يسأل عما يفعل. اللہ سے اللہ تعالیٰ جو بھی کرنا چاہے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ یہ کیوں ایسا ہوا اور اس کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا. ہمارے لیے ضابطہ ہے, جس کو اللہ جو دینا چاہے گا اللہ کی مرضی ہے. لا يصلاها, تو بہرحال لا يصلاها آیتوں کا مفہوم واضح ہو گیا کہ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. آگے فرماتے ہیں چونکہ اصل تذکرہ تو اہل ایمان کا, اصل تذکرہ تو یہاں چل ہی رہا ہے کہ انسان اللہ کے قرب کیسے حاصل کرے, تو اسی تذکرہ پہ پھر آگے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو بڑا پرہیزگار ہے. الاتقا سب سے ادنا قسم بیان کی الاشقا کی, سب سے اعلی قسم بیان کی الاتقا. ظاہر ہے اتقا تو دور رکھا ہی جائے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ جو اتقا نہیں ہے بڑا متقی نہیں ہے لیکن عام متقی تقیون ہے, ایک ہوتا ہے تقیون ایک ہوتا ہے الاتقا. الاتقا سب سے بڑا متقی, تقیون عام متقی اس سے کم درجے کا, تو ظاہر ہے اس کا تو یہ تذکرہ نہیں کیا گیا. یہاں پر تو بس یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کوشش یہ کرے, اس کا گول ہونا چاہیے سب سے اوپر جانا ہے مجھے, یہ سوچ کر نہیں کہ اوپر تک تو میں پہنچ نہیں سکتا تو چھوڑ ہی دوں. نہیں, کوشش کرو سب سے اوپر والے جگہ پر پہنچنا, اتقا تک, وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. جہاں بھی راستے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس بلا لیں, ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت سے امید رکھو. وہ سیجنب الاتقا, اور اس دوزخ سے, نار تلظا سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو بڑا متقی ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا, بڑا متقی میں اس کی جو اہم صفت بیان کی گئی, تقویٰ تو ہے اس میں, لیکن اس کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے, یتزکا, پاک صاف ہونے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم اس موقع پر ہدیہ دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی کوئی ہدیہ مل جائے گا بعد میں, نہیں, مال اس لیے نہیں خرچ کرتے. اس لیے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ایک اچھا موقع ہم بھی دے دیتے ہیں تو ان کو بھی تو یاد رہے گا کہ ہم نے ان پر احسان کیا تھا, چلو وہ بھی کسی وقت ہم پر احسان کر دیں گے. یہ دنیا میں انسان جب کسی کو ہدیہ دیتا ہے اس میں بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس نیت سے دے رہا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, ہم اپنے حال پر غور کر سکتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو ہدیہ دیتا ہے, مقصد ہوتا ہے نہیں نہیں ہمیں کچھ چاہیے نہیں, ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے ان سے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں ناپسند ہے, اب ہمارے اخلاص کا امتحان ہوتا ہے, ہمارے اخلاص کا اب امتحان ہوتا ہے. ہماری زبان سے کبھی یہ ہو جاتا ہے, دیکھو ہم نے ان کے ساتھ اتنا کیا, ہم نے تو ان کے موقع پر ان کے ضرورت کا موقع تھا ہم نے ان کو اتنا دیا تھا اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا امتحان کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا تھا وہ اللہ کو راضی اللہ کے لیے کیا تھا یا اس لیے کیا تھا کہ ہمیں کچھ معاوضہ ملے. اگر معاوضہ نہیں چاہیے تھا اور ہم بالکل اخلاص کے ساتھ دے رہے تھے تو ہماری زبان پہ ابھی یہ لفظ نہیں آنا چاہیے تھا کہ ہم نے اتنا کیا وہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں. نہیں, اللہ کے لیے کیا تھا تو بس اس کو اللہ ہی کے لیے رہنے دو, دنیا میں اس کا کوئی معاوضہ کوئی بدلہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں, نہ زبان پر ایسی کوئی بات لانے کی ضرورت ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, چونکہ ان کے والد تو مسلمان ہوئے نہیں تھے, اور یہ آیات جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ بعضوں نے تو کہا کہ پوری صورت ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے, لیکن یہ آخری حصہ تو تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تو مسلمان نہیں ہوئے تھے شروع میں, وہ تو فتح مکہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے عمر بھی دی اور ان کے لیے توفیق تھی, فتح مکہ کے موقع پر سن 9 ہجری میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حیات کے آخری دور, سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے جبکہ ان کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب تھی. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ, ہم ان کو ابوبکر ہی سے جانتے ہیں, ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر 90 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, دونوں کا ایسا ہے کہ عام طور پہ کنیت ہی معروف ہے, ابوبکر ابن ابی قحافہ. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ بات معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا, ان کے والد کا نام عثمان تھا, یہ عبداللہ بن عثمان ہے. اب لوگوں کے سامنے اگر بیان کریں کہ حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے یہ عبداللہ بن عثمان, یہی عبداللہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام ہے. ابوبکر کوئی نام نہیں ہے, کنیت ہے. ابو قحافہ نام نہیں ہے, کنیت ہے. تو ابوبکر ابن ابی قحافہ یا دوسرے اگر نام کے ساتھ بیان کریں تو عبداللہ بن عثمان ہے. تو خیر یہ آخری آیات جو ہیں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, ان کو اللہ تعالیٰ الْأَتْقَى فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص ہے اس امت کا. انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام حاصل کرنے والے یہ ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں میں ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور مختلف انداز سے بیان فرمائے ہیں, اور اخیر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر اپنی جگہ نائب بنا دیا تھا. اخیر میں ذو الوفات میں جب وقت آخری وقت آیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا سکتے تھے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص تاکید حکم دیا تھا کہ نماز پڑھانی ہے. کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں ملے، اس وقت موجود نہیں تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو کہہ دیا آپ نماز پڑھا لیجئے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام لیا ہے، جو بات پہنچانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ چلو ابو بکر نہیں تو عمر ہی کو کہہ دیں، اس سے کہ ان کے بعد تو ان کا ہی درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن لی کہ عمر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہے ہیں، فرمایا نہیں نہیں نہیں، یب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مؤمنین بھی نہیں مانیں گے، ابو بکر ہی کو سب مانیں گے۔ ابھی آپ حیات ہیں اور اپنی حیات میں آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابھی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسمان میں دو وزیر جبرائیل و میکائیل دیے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دو وزیر ابو بکر و عمر دیے۔ باقی ظاہر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو اس پر تو مستقل یعنی تفصیلات کی ضرورت ہے، علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں تاریخ وغیرہ کی اور سیرت وغیرہ کی، اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی روایتیں اور رسول اللہ سے ان کا جو تعلق تھا وہ سب اپنی جگہ بالکل واضح ہے۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ان کو افضل سمجھتے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد تمام صحابہ نے بالاجماع بالاتفاق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے سب سے بہتر قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، آپ کا خلیفہ مقرر فرما دیا، اور ان کو امیر نہیں کہا جاتا تھا، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ خیر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، میں نے بتا دیا، مختصر تذکرہ ان کا کر ہی لیتے ہیں کہ ان کو الصدیق، ابو بکر الصدیق کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں سب سے آگے سب سے پہلے یہی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عتیق کہا تھا، تم جنت سے آزاد ہو، تو اس لیے ان کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد تو سن فتح مکہ کے موقع پر سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، 90 سال کی عمر، سن 8 ہجری میں فتح مکہ والا، سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، جبکہ ان کی عمر تقریبا 90 سال تھی۔ ان کی والدہ جن کا نام سلمہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت سلمہ بنت صخر، یہ شروع اسلام میں مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہے، یعنی تقریباً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال عمر میں کم ہے۔ جاہلیت میں بھی اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا تھا، یعنی دنیاوی وجاہت، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی منصب کے علاوہ عفت اور پاک دامنی، ان کے بارے میں منقول ہے کہ کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی جاہلیت میں بھی۔ پھر اللہ نے بہت ہی اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا، ان کے مقام کو ہم کہاں پہچان سکتے ہیں، ہم عام بزرگوں کے مقام کو نہیں پہچان سکتے، ان کا ہم کیا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال چونکہ ان سورتوں میں، ان آیاتوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے خاص طور پہ میں نے چند باتیں ان کی کہہ دی، ورنہ اس امت کے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت، اس امت کے وہ شخص جن سے اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کچھ کلام کریں قرآن میں، لصاحبہ کے لفظ فرمائے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقرب بنائے، وہ جو اس امت کے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کے، اس امت کا سب سے زیادہ، اس امت کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو اعلم الناس ہو، جو اتقی الناس ہو، ان کا ہم کیا اوصاف اور کیا کمالات بیان کر سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد نے ایک مرتبہ ان سے یہ کہا کہ تم یہ کمزور غلام جو کچھ کر نہیں سکتے، ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، تمہیں یہ کیا کام دیں گے، یہ بعد میں جا کر نہ کچھ کمائیں گے کہ تمہیں کچھ نفع ہو، اس لیے کہ جیسے وراثت ہوتی ہے، اس طرح غلام جب مر جاتا ہے تو غلام کے مرنے کے بعد اس کا جو مال ہوتا ہے، چونکہ اس کے لینے والے کوئی اس کے والد رشتے دار تو ہوتے نہیں، تو آقاؤں کو ملتا تھا، جس کو ولا کہا جاتا تھا، کتب الفقہ میں اس کی تفسیر آتی ہے۔ تو ان کے والد نے یہ کہا کہ دیکھو تم، یعنی جس طرح اسلام میں یہ احکام ہے، جاہلیت میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں، تو ان کے والد نے ان کو یہ کہا، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ظاہر ہے مکہ کا دور تھا، یہ کہا تم اتنے کمزور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، تو کوئی طاقتور غلام ہو، کوئی مضبوط ہو، کوئی ایسا ہو جس میں کمانے کی صلاحیت قابلیت ہو، ایسے لوگوں کو آزاد کرو تو آگے کچھ کام بھی دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں اس لیے غلام آزاد کرتا ہی نہیں، میں تو صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے غلام آزاد کرتا ہوں، مجھے کوئی، انما اريد ما عند الله، یہ ان کے جواب تھا، انما اريد ما ما عند اللہ، اللہ کے پاس سے جو ملے گا مجھے تو وہ چاہیے، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. وما لأحد الذي يؤتي ماله يتزكى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے. تزکیہ کے معنی پاک کرنے کے بھی آتے ہیں، تزکیہ کے معنی بلند اور بڑھانے کے بھی آتے ہیں. تو انسان جب مال دیتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بخل سے اور لالچ سے پاک بھی کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک بھی کرتا ہے، اس کا مال بھی گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا درجہ بلند بھی ہوتا ہے. تو یہ تزکیہ میں سب کچھ آ گیا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان غلاموں کا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کوئی احسان تھا، احسان کا بدلہ دینے کے لیے ان کو یہ خرید کر آزاد کرنے پڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بعضوں نے ایسا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ٹھیک ہے یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں اس سے جو سبق لینا ہے وہ تو عام ہے، ہم اس کو خاص نہیں کر لیں گے کہ جیسے ابو بکر کی بات کر لیں ہمارے بارے میں تو کچھ ہے نہیں. ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو خالص اس نیت سے خرچ کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، دنیا کا ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اور وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کسی کا ان پر، ابو بکر پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. دیا بدلہ دینا مقصد نہیں ہے، جس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، صرف اللہ عالی شان پروردگار کے رضا مندی مقصود ہے. اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ تعلیم ہے، امت کو یہ تعلیم ہے کہ دیکھو تمہارا سب سے پہلا شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلافت پانے والا، افضل الناس بعد الانبیاء، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق جب یہ ہیں اور ان کا یہ عمل تھا تو تم بھی اسی طرح کرو. تم بھی، تم صداقت حاصل کرنا، صدیق بننا چاہتے ہو، تم بھی اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، تو ان کے طریقے پر چلو. الا ابتغاء وجه ربه الاعلیٰ، جب خرچ کرو، چاہے اپنا مال خرچ کیا، اپنا وقت کسی کو دیا، اپنی کوئی محنت کسی کے لیے لگائی، اپنا نام نہ کرو. یہ ایک انسان کی بڑی کمزوری ہے اور انسان اس کمزوری کو پہچان بھی نہیں سکتا عام طور سے، کہ انسان کرتا ہے جہاں میرا نام بنے گا وہاں میں کام کروں گا، جہاں میرا کوئی نام نہیں بن رہا ہے وہاں میں کیوں کام کروں. اکابر کے حالات سے ہمیں ان باریک چیزوں کی پہچان ملتی ہے کہ بڑے بڑے مجمع میں بیان کیا ہے، غالباً حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اگر میں بھول نہ رہا ہوں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد پڑتا ہے کہ تقریر کی دہلی کی مسجد میں بڑا مجمع سننے کے لیے آیا. جب فارغ ہو گئے اور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مصروفیات تھیں، ظاہر بڑی مصروف زندگی تھی، ایک بیچارہ ایک شخص آیا، کہنے لگا میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا واعظ ہوگا، میں آپ کی آواز سننے کے لیے بڑے دور سے آیا ہوں. افسوس کا اظہار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں سن لیتا کتنا اچھا ہوتا، آپ مجھے بھی کچھ بتا دیں. انہوں نے بیٹھ کر پوری تقریر دہرا دی. کسی نے سوال کیا کہ یہ شخص، اس کو تو کوئی بھی بتا دیتا، آپ کسی کو کہہ دیتے کہ آپ نے ایک شخص کے لیے پوری اتنا زیادہ وقت لگایا اور اتنی پوری تقریر اپنی دہرائی. انہوں نے جواب دیا، وہ ہمارے یاد رکھنے کی بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی کیا تھا تو اللہ کے لیے کیا تھا، جب ایک شخص سامنے بیٹھا تھا تب بھی میں نے اللہ کے لیے کیا، میرا مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ صرف ہمارا جہاں نام بنتا ہو، جہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا ہو، وہاں پر ہم بڑے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جہاں ہمارا کوئی نام نہ ہو اور کہیں کسی کے سامنے تذکرہ نہ آتا ہو، کہیں شہرت نہ ہوتی ہو، کوئی مال نہ ملتا ہو، تو وہاں ہم پیچھے ہٹیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اخلاص نہیں ہے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، یہ بھی عجیب آیت ہے. ولسوف يرضى، لسوف يرضى، سوف یعنی ابھی کے لیے نہیں، آگے مستقبل کے لیے کوئی چیز جب دی جاتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے ولسوف يرضى. اب ولسوف يرضى، يرضى وہ راضی ہوگا، کون؟ اس میں دو معنی ہیں، مفسرین نے دو احتمال بیان فرمائے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ولسوف يرضى، یعنی قریب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، لَبْتِغَاوَ جِرُبِّ الْعَالَى، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے، بے فکر رہو. دوسرے معنی جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى أَبُو بَكْرَ رضی اللہ عنہ، جن کی بات چل رہی وہ اتقا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب خوش ہو جائیں گے. کس پر؟ اللہ جو ان کو انعام دے گا اس پر وہ راضی اور خوش ہوں گے. بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عطا فرمایا. اب یہاں پر ہم اگر دیکھیں، ایک بات تو اس آیت میں ہم عموم کے اعتبار سے سمجھتے ہیں جو ہمارے سبق کی بات ہے، اور پھر آگے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہا گیا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے، ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے سبق کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کے بعد فوراً یہ چاہتا ہے کہ ابھی ابھی مجھے اس کا کوئی اچھا بدلہ ملے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، آگے ایک وقت آئے گا جب تم اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تمہیں راضی کرے گا. ابھی فوراً تم چاہتے ہو، جلدی چاہتے ہو، نہیں جلدی نہیں، جلدی نہ کرو. تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ تم اگر ابھی خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے مال، تم نے $100 دیے تو $1000 تمہارے اکاؤنٹ میں خود ہی جمع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا. کچھ وقت آئے گا، یا دنیا میں یا آخرت میں، اس کے بھی کوئی وعدہ نہیں ہے. یا دنیا میں آئے گا، اگر دنیا میں وہ وقت نہیں آیا تو آخرت میں آئے گا. بہت سے ہوتے ہیں جنہوں نے خرچ کیا اور دوسرے دن انتقال ہو گیا، دنیا میں نہیں ملا ان کو. عام طور پر اللہ تعالیٰ دنیا میں مال کے اندر برکت دے دیتے ہیں، مال کا اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا کہ میں نے وہ 100 دیے تھے اس کے بدلے میں 1000 ملے. بس کہیں سے 100 دیے، کہیں اور سے کوئی اور ذریعے سے 1000 مل گئے. دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ 100 نہیں بھی دیتا تب بھی 1000 تو ملنے ہی والے تھے، ایسا نہیں ہے. بہت سی مرتبہ مال بچ جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جانے والا تھا اور بچ گیا، پتہ ہی نہیں انسان کو، تو کیونکہ غیب نہیں جانتا. بہرحال ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ دیکھو جب کوئی نیک کام کرو، نماز پڑھی، یہ نہ سوچو کہ اب ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم بزرگ بن گئے، اب ہم پر وحی اترنی شروع ہو جائے گی، الہام ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نہ سوچا جائے کہ اچھا ہم نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں تو اچھا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی روزیوں کے دروازے کھول دیں گے کہ $100 ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیے تو ہمارے اوپر تو ہزاروں آنے لگیں گے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، آئندہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رضا ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. وہ آئندہ کب ہوگا؟ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلَسَوْفَ، آئندہ کے لیے. تو ایک تو ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس میں کہ نیکی کی فوری طور پر انسان جو دنیا میں جزا یا جلدی اس کا بدلہ چاہتا ہے، جلدی بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دے دے گا. یہ تو ہمارے لحاظ سے سبق ہوا. جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اگلی سورت کو ہم جب دیکھیں، آئندہ سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے، وَالضُّحَى، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہاں وقر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. بڑا فرق ہے، قریب قریب بات، لیکن بڑا فرق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ غائب کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے. رضا دونوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو خوش کرے گا، لیکن طریقہ اور الفاظ دونوں کے لیے کتنے مختلف ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جس سے براہ راست خطاب کیا جاتا ہے، اور نبی کے علاوہ جتنے افراد ہیں، چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انبیاء کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہوں، ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ واسطہ نبی ملتا ہے، دوسرے کے وانی نبی کے واسطے سے ملتا ہے. تو ان کے لیے غائب کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، خود اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بہرحال وہ اگلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت ہے، اس کو تو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے پڑھیں گے. ویسے حقیقت یہ ہے کہ سورہ وَالضُّحَى کی تفسیر شروع کرنا بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ سورت ہی ایسی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے کمالات کا تذکرہ، پتہ نہیں اس کی تفسیر کیسے کی جا سکتی ہے. لیکن خیر مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس کا کچھ مفہوم انشاءاللہ پڑھ لیں گے ہم تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں. یہاں تک الحمدللہ ہماری یہ سورہ واللیل کی تفسیر مکمل ہو گئی. ایک بات الحمدللہ یہ تو میں فرق دیکھ رہا ہوں کہ تعداد کے لحاظ سے پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے. پہلی بات جو تھی وہ شاید عام پھیلی نہیں تھی, تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ عام ہو. کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ سننے پر زیادہ زور دینے کے بجائے, ٹھیک ہے اس کو مزید یادداشت کے لیے تو سن لیا جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن جس وقت یہ سبق یا درس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سننا زیادہ مفید ہے بجائے اس کے کہ بعد میں ریکارڈنگ سنی جائے. تو ریکارڈنگ کو ایک زائد چیز کے طور پر رکھ لیا جائے تو ٹھیک ہے, اصل کوشش یہ کی جائے کہ جو اصل اس کا وقت ہے اس میں زیادہ اہتمام کیا جائے. ایک بات تو یہ, دوسرا یہ کہ چونکہ ہماری مغرب کی نماز کا وقت اب یعنی 6 بجے تک شروع کرنا مشکل ہوتا ہے میرے لیے, تو مغرب کی نماز کے اوقات چونکہ آگے آ رہے ہیں اور دن لمبا ہو رہا ہے, اس لیے آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ ہم اس کو 7 بجے شروع کریں گے. جس طرح ابھی ختم ہو رہا ہے 7 بجے, تو ہم 7 بجے شروع کر کے انشاءاللہ 7 سے 8 بجے تک کا وقت رکھتے ہیں آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.